سنیچر 25 جون کے سہربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ برطانیہ کے یورپی اتحاد سے علیحدگی کے فیصلے کے بعد یورپی قیادت کا اتحاد کو مزید ٹوٹنے سے بچانے کے لیے غور، اتحاد سے متعلق بڑی شکایت کیا سامنے آئی؟
یورپ جو ہے بہت ٹیکنوکریٹک ہو گیا ہے، ان کا جو لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ تھا وہ نہیں ہے۔
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے۔ یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈ یونکر نے کہا ہے کہ اب برطانیہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ برطانیہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی کی چیزوں میں تو شامل ہو اور باقی کو چھوڑ دے۔ رضا ہمدانی۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے جرمنی کے دارالحکومت برلن میں یورپی یونین کے 6 بانی رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے قبل ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے کیا۔ یان کلاڈ یونکر کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں اپنی مرضی چلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جو نکل گیا وہ نکل گیا، اب جو کام کرنا ہے وہ اس علیحدگی کو صاف ستھرے طریقے سے مکمل کرنا ہے، کیونکہ شہریوں اور کاروباری دنیا کو اس فیصلے کی قانونی حیثیت معلوم ہونی چاہیے۔
برطانوی عوام کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے حق میں ووٹ ڈالنے کے بعد بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے برطانیہ کی کریڈٹ ریٹنگ کو کم کرتے ہوئے منفی کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سارا حسن۔
موڈیز نے کہا ہے کہ ریفرنڈم کے نتیجے میں برطانیہ کے درمیانی مدت کے ترقی کے امکانات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ موڈیز کی نظر میں معاشی ترقی میں کمی کے اثرات برطانیہ کی مالی بچت پر بھاری پڑیں گے، جسے اب یورپی یونین کے بجٹ میں تعاون نہیں کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ترقی یافتہ معیشت میں برطانیہ سب سے زیادہ بجٹ کے خسارے والا ملک ہے۔ یہ مالی جائزہ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد سامنے آیا ہے۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کی خبروں کے بعد دنیا بھر میں بازار حصے سے مندی دیکھنے میں آئی اور برطانوی پاؤنڈ اشروں کی ریکارڈ سطح تک گر گیا۔
اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن نے کہا ہے کہ برطانیہ سے علیحدگی کے لیے دوبارہ ریفرینڈم کروانے کے حوالے سے درکار قانون سازی جلد شروع کی جائے گی۔ یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کے مسمرات پر غور کرنے کے لیے بلائے گئے کابینہ کے اجلاس کے بعد نکولا سٹرجن کا کہنا تھا کہ اسکاٹ لینڈ کے عوام کی بڑی اکثریت نے یورپی یونین میں شامل رہنے کے حق میں ووٹ دیا ہے، ان پر اخراج کا فیصلہ تھوپا نہیں جا سکتا۔ شام کے شہر حلب سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں روسی جنگی جہازوں کی شدید گولہ باری رات بھر جاری رہی۔ روسی جہاز باغیوں کے زیر تسلط علاقوں پر حملے کرتے رہے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں سلیم احمد سے۔
روسی فضائیہ اس وقت حلب کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے باغیوں کے خلاف صدر بشار الاسد کی حکومت کے سب سے زیادہ بڑے حملے میں مدد کر رہی ہے۔ حلب شام کی معاشی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ان حملوں میں اس منقسم شہر کے مشرقی حصے میں باغیوں کے زیر کنٹرول آخری روٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لبنان کے مسلح گروہ حزب اللہ نے حکومتی دستوں کی مدد کے لیے مزید جنگجو بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ حلب سے پسپائی کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔
صومالیہ کی دارالحکومت مغادیشو میں ایک معروف ہوٹل کے باہر ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ صومالی حکام کا کہنا ہے کہ اسلامی شدت پسند گروہ الشباب کے مسلح افراد ناسو حبلود ہوٹل میں داخل ہو گئے ہیں اور اندر سے شدید فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ مسلح افراد نے ہوٹل میں داخل ہونے کے لیے پہلے کار بم حملہ کیا۔ امریکی حکام کے مطابق ریاست ویسٹ ورجینیا میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اثر قاسمی۔
ریاست کے گورنر ایرل رے ٹاملن نے کہا ہے کہ شدید طوفان اور سیلاب نے ریاست بھر میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے۔ ریاست کی 55 میں سے 44 کاؤنٹیز میں ناگہانی صورتحال کا اعلان کیا گیا ہے۔ سیلاب سے 100 سے زیادہ گھر تباہ، جبکہ طوفان سے ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ گورنر نے بتایا ہے کہ نیشنل گارڈ کے 200 فوجی تلاش اور امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔
انڈیا کی ریاست راجستھان نے ایک شادی شدہ خاتون اور اس کے دوست کو برہنہ کر کے تشدد کرنے اور انہیں 2 روز تک درخت کے ساتھ باندھے رکھنے کے الزام میں 13 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ برطانیہ میں یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کے سوال پر رائے شماری کے بعد دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے اعلان کیا ہے کہ وہ دہلی کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کے سوال پر بھی جلد یہاں برطانوی طرز پر رائے شماری کروائیں گے۔ برازیل میں 15 برس بعد ایک نایاب طوطا میکاؤ دیکھا گیا ہے جو اب دنیا کے جنگلوں سے ناپید ہو چکا ہے۔ نیلے میکاؤ کی یہ نسل بچوں کی مشہور اینیمیٹڈ فلم ریو کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ عبید ملک۔
برازیل کے علاقے بایا میں ایک خاندان نے اس طوطے کی نشاندہی کی ہے. اسپیکسز میکاؤ نامی طوطے کو ایک ویڈیو میں درختوں کے درمیان اڑتا پایا گیا ہے اور ماہرین کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ ویڈیو میں دکھائی دینے والا نیلے جسم، زرد سر اور لمبی دم والا طوطا اسپیکسز میکاؤ ہی ہے. اس وقت دنیا بھر میں اس نسل کے صرف 100 طوطے ہی موجود ہیں جن میں سے کوئی بھی برازیل میں نہیں تھا. برازیلی حکام کا خیال ہے کہ یہ طوطا اسی ماہ میں ایک شکاری نے گرفتاری سے بچنے کے لیے آزاد کیا ہے.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کیا بھارتی دارالحکومت دلی کو ریاست کا باقاعدہ درجہ دلوانے کے لیے رائے شماری یا ریفرنڈم ہوگا یا نہیں، اور وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن سے ہم گزشتہ ہفتے لا علم رہے؟ اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں. مگر آئیے سیربین میں آج پہلے بات کریں برطانیہ کے اس ریفرنڈم کی جس میں عوام نے یورپی اتحاد سے علیحدگی کا فیصلہ دیا ہے. برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کے فیصلے کے بعد آج جرمنی کے دارالحکومت برلن میں یورپی یونین کے 6 بانی ملکوں کے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں برطانیہ پر زور دیا گیا کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو سکے یورپی اتحاد سے نکل جانے کے عمل کا باقاعدہ آغاز کرے. تفصیل نامنگاروں کے مراسلوں کے اس خلاصے میں سنیے جسے آپ کے لیے نازیہ گلزار نے ترتیب دیا.
برلن میں منعقدہ اجلاس سے قبل جرمن وزیر خارجہ فرینک والٹر سٹین مائر کا کہنا تھا کہ یہ وقت ہے کہ معلوم کیا جائے کہ یورپی یونین کے باقی ماندہ 27 رکن ممالک اس اتحاد کے مستقبل کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، اور یورپی یونین کے رہنماؤں کو بھی اپنے لوگوں کی توقعات کو نظر میں رکھنا چاہیے. وہ مزید کہتے ہیں،
یہ بالکل واضح ہے کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے فیصلے پر ہمیں دباؤ کا شکار اور مفلوج نہیں ہونا چاہیے. آج کی اس ملاقات میں خیالات کا تبادلہ بہت ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ 27 ممالک جو یورپ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں وہ برطانیہ کے فیصلے کے بعد یورپ کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہیں.
جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یورپی اتحاد کے رہنماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی نقل و حرکت، سیکیورٹی اور بے روزگاری کے چیلنجوں پر توجہ دیں. فرانس کے وزیر خارجہ نے بھی یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کے عمل کو جلد مکمل کرنے پر زور دیا. اجلاس کے لیے روانہ ہونے سے پہلے یو مارک ایرالت نے کہا کہ یہ بات یورپی یونین اور برطانیہ دونوں کے مفاد میں ہے کہ برطانیہ کے ساتھ اتحاد سے نکلنے کے فیصلے پر جلد از جلد بات کی جائے، کیونکہ اتحاد میں شامل دیگر 27 ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اتحاد کو ایک نیا مقصد فراہم کریں، ورنہ یہ عوامیت کی نظر ہو جائے گا. فرانسیسی سینٹ یورپی یونین کی نائب چیئر پرسن فیبینے کالر نے برطانوی اخراج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
This is a huge change. The 27 remaining countries have
یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. باقی 27 ممبر ممالک کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ عزم کے ساتھ ایک نئے مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں یا برطانیہ کے فیصلے پر محض افسوس ہی کرتے رہیں گے.
جبکہ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کہتے ہیں،
مجھے برطانیہ کے فیصلے پر بہت افسوس ہوا، لیکن میں اس کا احترام کرتا ہوں. یہ جمہوریت ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں تمام نتائج کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا. یورپی یونین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہمیں برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کے معاملات قائد قانون کے مطابق اچھے طریقے سے طے کرنا ہوں گے.
ادھر یورپی کمیشن کے صدر یون کلاڈ یونکر نے کہا ہے کہ اب برطانیہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ برطانیہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی کی چیزوں میں تو شامل ہو اور باقی کو چھوڑ دے. دوسری جانب برطانوی عوام کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے حق میں ووٹ ڈالنے کے بعد بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ایجنسی موڈیز نے برطانیہ کی کریڈٹ ریٹنگ کو کم کرتے ہوئے منفی کر دیا ہے۔ یورپی رہنما تاریخی ریفرنڈم کے بعد علیحدگی کے مضمرات پر بحث کے لیے منگل اور بدھ کو سر جوڑ کر بیٹھیں گے، جس کے بارے میں فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ منگل کو اس اجلاس میں ڈیوڈ کیمرون پر شدید دباؤ ہوگا کہ وہ برطانیہ کے اخراج کو حتمی شکل دیں۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ اب یہ اہم سوالات کہ برطانیہ کے یوں علیحدہ ہو جانے سے خود یورپی اتحاد کو کس قسم کے خطرات درپیش ہیں، اور اس کے جرمنی اور فرانس جیسے اہم ارکان ممالک میں یورپ مخالف جذبات کس حد تک جا سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا فرانس جیسے ممالک میں دائیں بازو کے سخت گیر حلقے اس برطانوی علیحدگی سے سیاسی منظرنامے پر اس قدر حاوی ہو سکتے ہیں کہ وہاں بھی یورپ سے علیحدگی کی بات ہو سکے۔ ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے میں نے فرانس میں مقیم صحافی ویجو نراونے سے بات کی اور پوچھا کہ علیحدگی کے برطانوی فیصلے کے بعد فرانس میں ماحول کیسا ہے۔
دو یا تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یورپینز ویسے برٹش لوگوں کی طرف ان کے پاس بہت ناراضگی ہے، کیونکہ برٹن ہمیشہ لڑتا رہا ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے، بہت سیلفش مطلب سوارتھی معلوم ہوتا ہے یورپین یونین کے بیچ، وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، کلیکٹیو انٹرسٹ کو، سب لوگوں کے اکٹھے انٹرسٹ کی بات کبھی برٹن نے نہیں کی ہے۔ برٹن کا یہی حساب رہا ہے، ہمیں یہاں سے کتنا مل سکتا ہے، یہ نہیں تھا کہ ہم بھی اس یونین کے جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم کیا دے سکتے ہیں۔ اس لیے لوگ برٹن کے ساتھ کافی دیر سے کھفا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو لیڈرز ہیں ان کو بہت ڈر ہے کہ ایکسٹریم رائٹ ونگ پاپولسٹ موومنٹ جو بالکل امیگریشن کے خلاف ہے، جیسے اٹلی میں لیگا نارد کی پارٹی ہے، فرانس میں نیشنل فرنٹ ہے جنہوں نے 30% ووٹ لیا تھا پچھلے میونسپل الیکشنز میں، اب انہوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہم نے بھی ریفرنڈم کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم یورپ میں رہیں یا نہ رہیں۔
تو خود فرانس میں ویجو کتنا خطرہ ہے اس بات کا، یا کتنا امکان ہے اس بات کا کہ ایسی کوئی رائے شماری کے لیے ماحول بن جائے؟
بہت کم ہے، مطلب زیادہ تر میجورٹی جو فرانس میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یورپ کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، اور سنگل مارکیٹ، 500 ملین لوگوں کی سنگل مارکیٹ ہمیں ملی ہے، جہاں پہ نہ ڈیوٹی دینی لگتی ہے، نہ ٹیرف ہے، بالکل فری موومنٹ ہے گڈز اور سروسز کا۔ تو تھوڑے لوگ ہیں جیسے جو نیشنل فرنٹ، ایکسٹریم رائٹ ونگ جو نیشنلسٹ لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ فرانس کا سوابھیمان ہم نے کھو دیا، ہمیں اپنے اوپر قابو پانا بالکل ضروری ہے، ہم نے اپنے ڈیسیجنز لینے ہیں، جیسے برطانوی لوگوں نے کہا ہے۔
جس رائٹ ونگ کی آپ بات کر رہی ہیں، جس دائیں بازو کی آپ بات کر رہی ہیں، کتنا خطرہ ہے کہ یہ فرانس میں سیاسی منظر نامے پر حاوی ہو جائیں یہ عناصر جو یہ بات کر رہے ہیں؟
خطرہ ہے، لیکن اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا لوگ کہہ رہے ہیں۔
ویجو، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یورپی اتحاد کو کوئی خطرہ ہے اس وقت جبکہ برطانیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں رہے گا؟
جی خطرہ تو ہے، کیونکہ کافی سارے یورپین گورنمنٹس ہیں، جیسے ہنگری دیکھیے یا پولینڈ دیکھیے، ان میں بالکل اینٹی یورپین گورنمنٹس اس وقت موجود ہیں، اس وقت وہ ستا میں ہیں، رولنگ پارٹیز، وکٹر اوربان کو دیکھیے یا پولینڈ میں دیکھیے، بہت اینٹی گورنمنٹ، اینٹی یورپ ان کا پوزیشن ہے۔ اس لیے یہ جو 6 فاؤنڈنگ فارن منسٹرز ہیں یورپ نے بنایا، کس نے؟ جرمنی، فرانس، اٹلی اور بینیلکس کنٹریز، مطلب بیلجیم، لکسمبرگ اور نیدرلینڈز، جس کو ہم ہالینڈ بھی کہتے ہیں۔ آج ان کے جو فارن منسٹرز ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے برلن میں، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ برٹن جتنے جلدی اپنا ایگزٹ پروسیجر شروع کر سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ باقی جو یورپ ہے اس کو ہم نے اب سنوارنا ہے، ہم نے اس کو یونیفائی کرنا ہے، اور جب تک برٹن ڈھیلا ڈھالا رہے گا تو یہ 4 مہینے جو ہوں گے جولائی سے لے کے اکتوبر تک، وہ تو بہت مشکل والے ہوں گے، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت۔
لیکن میں جو ہم دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب بھی یورپ میں رائے شماری کی گئی ہے، ریفرنڈمز ہوئے ہیں، چاہے بیلجیم میں ہوا ہو، چاہے فرانس میں ہوا ہو، چاہے یونان میں ہوا ہو، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیشہ یورپ کے خلاف لوگوں کی رائے سامنے آئی اور اکثریت سے سامنے آئی.
بالکل یہ بھی صحیح ہے کہ کافی لوگ یورپ سے دور مڑ رہے ہیں کیونکہ یورپ جو ہے بہت ٹیکنوکریٹک ہو گیا ہے، ان کا جو لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ تھا وہ نہیں ہے. یورپین پارلیمنٹ کو جتنے رائٹس اور ریسپانسبلٹیز دینی چاہیے وہ نہیں دیتے ہیں، اور سارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ یورپین کاؤنسل لیتی ہے. لیکن ہم یہ بھی بھولتے ہیں کہ یورپین کاؤنسل کون ہے. یورپین کاؤنسل سارے یورپین دیشوں کے ہیڈز ہیں، یا تو فائنانس منسٹرز ہیں یا تو انٹیریئر منسٹرز ہیں، اور جو پاورفل یورپین کمیشن کو جو ہم بات کرتے ہیں، یہ سارے کمیشنر ان کو نامینیٹ کون کرتا ہے؟ سارے گورنمنٹس نامینیٹ مل کر کے نامینیٹ کرتے ہیں. تو ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ جو نیشنل گورنمنٹس ہیں جب وہ چاہتے ہیں سارا بلیم وہ برسلز پہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ بھلانا چاہتے ہیں کہ برسلز کو انہوں نے ہی نامینیٹ کیا ہوا ہے.
پیرس سے صحافی ویجو نراونے. اب یہاں پیرس سے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز چلتے ہیں، جہاں یورپی اتحاد کا صدر مقام بھی واقع ہے. آپ سن چکے ہیں کہ یورپی رہنماؤں کے لہجے میں برطانوی علیحدگی کے فیصلے کے بعد تبدیلی آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر برطانیہ کو علیحدہ ہونا ہی ہے تو جلد از جلد ہو جائے. یورپی قیادت اور یورپی اتحاد کے صدر مقام برسلز میں برطانیہ کے یوں علیحدہ ہو جانے کے فیصلے نے کیا اثرات مرتب کیے؟ میں نے برسلز میں مقیم صحافی خالد حمید فاروقی سے پوچھا کہ برطانیہ کے جانے پر اتحاد کے باقی دیگر 27 رکن ممالک کا کیا رد عمل سامنے آیا؟
اصل بات یہ ہے کہ جو 27 دوسرے ممالک ہیں اس وقت یورپی یونین میں، ڈونلڈ ٹسک نے پریس سے بات کرتے ہوئے کل کہا کہ ان کا میجر کنسرن اس وقت یہ ہے کہ جو یورپین یونین کے 27 دیگر ممالک ہیں ان کی سالیڈیریٹی کو، ان کی یکجہتی کو برقرار رکھا جائے، اور اس وقت ساری کنسنٹریشن اسی پر ہے. لیکن اگر وہ برطانیہ کے ساتھ لانگر ٹرم میں جو ہے انوالو رہیں گے تو یہ اس قسم کی فضا پیدا ہو سکتی ہے کہ جو رائٹ ونگ پہلے سے ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، جیسے ہالینڈ میں، ڈنمارک میں، خاص طور پہ جو چھوٹے ممالک ہیں ان میں یہ آواز بھی اٹھتی رہی ہے کہ یہ خاصے افلوئنٹ ممالک ہیں، خاصے رچ ممالک ہیں، تو ان امیر ممالک کے لوگوں کو یہ مینیپولیٹ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ غریب جو یورپین یونین کے ساؤتھ کے اور مشرق کے اور جنوب کے جو ممالک ہیں، جو غریب ہیں، ان کو جو ہے وہ فیڈ کیا جا رہا ہے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے، اور یہ ایک فضا بن سکتی ہے. اس لیے اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ اس کا چیپٹر کلوز تیزی سے کیا جائے اور کنسنٹریٹ کیا جائے جو باقی 27 ممالک ہیں ان کی سولیڈیریٹی پر، ان کی یکجہتی پر، ان کے اتحاد پر.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کے اس فیصلے کے بعد خود یورپی اتحاد کو برقرار رہنے کے لیے بھی کوئی خطرہ لاحق ہو گیا؟
یقیناً برطانیہ جو ہے وہ دوسرا بڑا ملک تھا یورپی یونین کا، اس کا بہت بڑا پولیٹیکل کلاؤڈ تھا، اور تمام تر کنسیشنز کے باوجود گزشتہ 43 سالوں میں برطانیہ نے کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جب ایک سیکونس سے اور ایک انتہائی بنڈباری سے چیزوں کو آگے بڑھایا جاؤ. وہ ایک تو یہ کہ وہ کراس اٹلانٹک اپنے اتحاد کو امریکہ کے ساتھ ہمیشہ زیادہ ترجیح دیتا رہا، اور یورپین جو اتحاد تھا اس میں مختلف انداز میں جو ہے وہ دڑائیں ڈالنے کا محرک رہا ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ سورس آف ڈس انٹیگریشن آف یورپی یونین بن سکتا ہے، اور برطانوی میڈیا بھی بڑی تعداد میں اب ہائی لائٹ اس نے شروع کر دیا ہے کہ یہ خیرت ولدر جو رائٹ ونگ پارٹی ہے اس کی ہالینڈ میں، وہ پہلے ہی مطالبہ کر رہی ہے، اسی طرح دوسری جو ممالک ہیں ان میں ہوا دی جا رہی ہے. تو ایک تاثر بہرحال یہ مل رہا ہے کہ برطانیہ کو زیادہ دیر تک اگر نیگوشیشن میں انگیج رکھا گیا، کہ جو 2 سال کا پیریڈ ہے اس کے باہر جانے کا آرٹیکل 50 جو ہے اس کے تحت یورپی یونین میں، تو اس کو چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ جو تمام ڈسکشن ختم ہو اور وہ اپنی یکجہتی کی طرف زیادہ ان 27 کنٹریز کو اپنے ساتھ رکھنے میں زیادہ توجہ دیں.
برسلز سے صحافی خالد حمید فاروقی. آئیے ذرا یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اب جبکہ برطانیہ یورپی اتحاد کا حصہ نہیں رہے گا تو برطانوی وفاق کا اہم رکن اسکاٹ لینڈ کس حد تک برطانیہ کے ساتھ رہنا چاہے گا. اسکاٹ لینڈ حال ہی میں نہ صرف ایک ریفرنڈم کے ذریعے برطانیہ سے علیحدگی کی کوشش کر چکا ہے بلکہ اسکاٹ عوام کی بھرپور اکثریت نے یورپ سے برطانیہ کے علیحدگی کے معاملے پر ملک کے باقی حصوں کے برخلاف یورپی اتحاد میں شامل رہنے کے حق میں رائے دی تھی. میں نے گلاسگو میں مقیم صحافی طاہر انعام شیخ سے پوچھا کہ اب برطانیہ کے فیصلے کے بعد اسکاٹ عوام کے جذبات اور سیاسی رجحانات کیا سامنے آ رہے ہیں.
ان کو ایک موقع مل گیا ہے اور وہ دیا ہے ریفرنڈم نے. اب چونکہ جب پہلے یہ اسکاٹلینڈ کی اکانومی جی ہے وہ جا رہی تھی 10% ڈیفیسٹ تھی جبکہ انگلینڈ کی اکانومی جی ہے وہ 5% تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اکانومی بیٹر جا رہی تھی. لیکن اب ریفرنڈم کے بعد کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں پورے یو کے کی اکانومی اور انگلینڈ کی اکانومی ڈاؤن جانے کا امکان نظر آ رہا ہے. تو اسکاٹ لینڈ کو ایک نئی امید نظر آ رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اب ایک نیا ریفرنڈم کرائیں. نیا ریفرنڈم وہ اسی وقت کروائیں گے جب انہیں 100% یقین ہوگا کہ وہ جیت جائیں گے. یعنی کہ وہ اب جب رائے عامہ کی رپورٹ 60-40 میں ہوں گی تو وہ ریفرنڈم کرائیں گے, کیونکہ ورنہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ دوسرے ریفرنڈم میں بھی ہار گئے تو اگلے 40-50 سال 25-30 سال کم از کم نئے ریفرنڈم کو کا کوئی امکان نہیں رہے گا. تو اب چونکہ انگلینڈ کی اکانومی بھی ڈاؤن ہو رہی ہے تو ان کو ایک نئی امید نظر آ رہی ہے کہ وہ یورپین یونین کے اگر وہ ریفرنڈم کراتے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ یورپین یونین کے ساتھ ایک نیا وعدہ کر سکتے ہیں, ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں.
طاہر صاحب یقیناً ایک دھچکا لگا ہے برطانیہ کو اس ریفرنڈم میں یورپ سے علیحدگی کی بنیاد پر, اور برطانوی معیشت کو بھی دھچکا لگا ہے, لیکن تیل کی قیمت بھی تو گر رہی ہے اور اسکاٹ لینڈ کے پاس تیل ہی سب سے بڑا ذریعہ آمدن ہے. تو اگر اسکاٹ لینڈ الگ ہوا تو یہ معاشی طور پر خود اسکاٹ لینڈ کے لیے ایک نقصان کا سودا نہیں ہوگا؟
دیکھیے پہلے تو انگلینڈ کی جو اکانومی وہ 5% ڈیفیسٹ پہ تھی, اسکاٹ لینڈ کی 10 پہ تھی. اس کا مطلب ہے یہاں کی اکانومی کمزور تھی. لیکن اب چونکہ ان کو ایک جو آزادی چاہنے والے ہیں, نیشنلزم تیزی سے بڑھ رہا ہے, یہ جو ریفرنڈم ہے اس میں بھی ایک جو مین چیز ہے یہ نیشنلزم ہے جو کامیاب ہوا ہے. تو اسکاٹ لینڈ میں بھی نیشنلزم جو ہے یہ خاصا بڑا ہوا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم یہ ایک موقع ہے, انگلینڈ سے جان چھوٹ جائے گی اور انگلینڈ کے بجائے ہم یورپین یونین کے ساتھ وہی روابط طے کر دیں گے.
تو یعنی اسکاٹ لینڈ میں سیاسی جذبات برطانوی انگریز آبادی سے الگ ہونے کے ہیں اور یورپ ان کے لیے کوئی بڑا نقصان یا فائدے کا سودا نہیں ہے اس بنیاد پر کہ وہ برطانوی انگریز ریاست سے الگ کر لیں خود کو.
جی وہ سمجھتے ہیں کہ انگریز انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھتا رہا ہے عرصے سے. آپ دیکھیں یہ M6 شروع ہوئی تھی کوونٹری سے شروع ہوئی تھی, اور جہاں انگلینڈ ختم ہوتا تھا نیو کاسل وہاں پہ آ کے ختم ہو گئی تھی, حالانکہ وہاں پہ کوئی ٹریفک نہیں تھی. اس کے بعد جو اسکاٹ لینڈ میں جب جہاں سٹارٹ ہوا وہاں انہوں نے بند کر دی. اسکاٹ لینڈ میں کوئی سڑکیں نہیں تھی, وہاں پہ کوئی اس قسم کی انہوں نے زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کی تھی. تو وہ لوگ جو ہیں وہ انگلینڈ کے متعلق کوئی اتنے اچھے جذبات نہیں رکھتے ہیں, اور ان میں خاصا انگلینڈ کے خلاف بعض لوگوں میں خاصی نفرت پائی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ کے بجائے ہم بیٹر ہیں کہ باقی یورپ کے ساتھ ہم چلے جائیں, کیونکہ وہ ہمیں کم از کم برابر کا تو سمجھتے ہیں.
یعنی طاہر صاحب وہ جو تارکین وطن کا ایک مسئلہ رہا جس نے اس ریفرنڈم کو بھی ایک نتیجے پر پہنچایا اور حاوی ہے بہت دیر سے سیاسی منظر نامے پر یورپ پر, خاص طور پر برطانیہ پر, وہ معاملہ اسکاٹ لینڈ کے ساتھ نظر نہیں آتا آپ کو؟
جی نہیں, اسکاٹ لینڈ کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو وہ بجائے اس کے کہ لوگ یہاں آئیں اس کا یہاں سے زیادہ مسئلہ ہے. بہت سے لوگ جو اسکاٹش ہیں وہ دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں, اور اسکاٹ لینڈ میں مین پاور کی کمی ہو جاتی ہے. تو ریفرنڈم سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر آزاد ہو گئے تو ہم امیگریشن جو ہے وہ زیادہ کھول دیں گے, اور ہمیں ضرورت ہے نئے لوگوں کے آنے کی. تو ان کا مسئلہ انگلینڈ سے ڈیفرنٹ ہے.
گلاسگو سے طاہر انعام شیخ. برطانیہ میں یورپی یونین کا رکن رہنے یا نہ رہنے کے معاملے پر اب ایک اور ریفرنڈم کروانے کے لیے انٹرنیٹ پر مہم زور شور سے جاری ہے. اس سلسلے میں ایک آن لائن پٹیشن پر اب تک 10 لاکھ سے زیادہ افراد دستخط کر چکے. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ نازیہ میمن سے سنیے.
اس پٹیشن پر اب پارلیمنٹ کے اراکین بحث کریں گے, کیونکہ برطانوی پارلیمانی روایات کے مطابق اگر کسی پیٹیشن پر 1 لاکھ سے زیادہ افراد دستخط کریں تو پارلیمنٹ میں اس پر غور کیا جاتا ہے. برطانیہ میں جمعرات کو ہونے والے تاریخی ریفرنڈم کے نتائج کے مطابق 52% عوام نے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے حق میں جبکہ 48% نے یونین کا حصہ رہنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ خیال رہے کہ برطانوی عوام کی جانب سے یورپی یونین سے اخراج کے حق میں فیصلہ سامنے آنے کے بعد برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعہ کو لندن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ایک پریس کانفرنس میں ڈیوڈ کیمرون نے کہا تھا کہ وہ اکتوبر میں اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں گے۔ ولیم ہیلی نامی شخص کی جانب سے شروع کی گئی اس پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ ہم دستخط کنہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اصول کا نفاذ کیا جائے کہ 75% شرح ووٹ کی بنیاد پر اگر ساتھ رہنے یا الگ ہونے کے ووٹ 60% سے کم ہے تو دوسرا ریفرنڈم کروایا جائے۔ اگرچہ برطانیہ میں ہونے والے عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے والوں کی شرح کبھی 75% سے زیادہ نہیں رہی، لیکن 2014 میں اسکاٹ لینڈ کی علیحدگی کے حوالے سے ہونے والے ریفرنڈم میں ووٹر ٹرن آؤٹ 84.6% تھا۔ برطانوی ایوان زیرنگ کے ترجمان کے مطابق اس آن لائن پٹیشن پر دستخط کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایسے پٹیشنز کے لیے بنائی گئی ویب سائٹ ایک موقع پر عارضی طور پر بند ہو گئی تھی۔
نازیہ میمن، سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کی۔
کھیل کی خبریں سنتے ہیں سبا ناز کے ساتھ۔
فٹبال کے یورو 2016 مقابلوں میں پری کوارٹر فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم کرویشیا کے مد مقابل ہوگی اور گیرتھ بیل کی ٹیم شمالی آئرلینڈ کا سامنا کرے گی۔ کوپا امریکہ فٹبال ٹورنامنٹ کا فائنل کل دفاعی چیمپئن چلی اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے انڈیا کے سابق بیٹسمین لال چند راجپوت کو کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کیا ہے۔ یہ عہدہ پہلے انضمام الحق کے پاس تھا، جن کی پاکستان کے چیف سلیکٹر کے عہدے پر نامزدگی کے بعد اپریل کے مہینے سے افغانستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کا عہدہ خالی تھا۔ ٹوکیو کے حکام نے رواں سال اگست میں ہونے والے ریو اولمپکس میں شرکت کا منصوبہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس کی وجہ ٹرپ پر توقعات سے زیادہ آنے والی لاگت بیان کی ہے۔ 27 ارکان پر مشتمل ٹوکیو کی سٹی کاؤنسل نے یہ فیصلہ اولمپکس کی تیاریوں کے سلسلے میں آنے والے اخراجات کا جائزہ لینے کے بعد کیا ہے۔ واضح رہے 2020 میں ہونے والے ریو اولمپکس کی میزبانی جاپان کا شہر ٹوکیو کرے گا۔ تاہم ٹوکیو اولمپکس کے منتظمین کو ان دنوں کئی مالی اسکینڈلز کا سامنا ہے۔ اسی سلسلے میں فرانسیسی استغاثہ کی جانب سے ٹوکیو اولمپکس 2020 کی کامیاب بولی سے منسلک $2 ملین کی مبینہ رشوت کے الزام کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اے کرکٹ ٹیم اپنے دورہ انگلینڈ کا آغاز کل ہیڈنگ لے لیڈز میں یارکشائر کے خلاف 3 روزہ میچ سے کرے گی۔ انگلینڈ کے فاسٹ بالر جیمز اینڈرسن کی کندھے کی انجری کے باعث پاکستان کے خلاف لارڈز میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں شرکت مشکوک ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 ٹیسٹ میچز پر مشتمل یہ سیریز 14 جولائی سے شروع ہو رہی ہے۔ ادھر انگلینڈ نے سری لنکا کو ایچ ویسٹن میں ہونے والے دوسرے ون ڈے میں ایلیکس ہیلز اور جیسن رائے کی شاندار سینچریوں کی بدولت 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ دونوں بیٹسمین نے انگلینڈ کی جانب سے ون ڈے میچ کی اوپننگ شراکت داری کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔
کھیل کی خبریں آپ نے سب اناس کے ساتھ سنی۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے اطلاع ہے کہ نیم فوجی ادارے کے 8 اہلکار ایک حملے میں مارے گئے ہیں۔ تفصیل آپ کو ذرا دیر میں سنوائیں گے۔ پہلے ایک نظر خبروں کی سرخیوں پر ڈالتے ہیں، شمائلہ جعفری کے ساتھ۔
یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈ یونکر نے کہا ہے کہ اب برطانیہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن نے کہا ہے کہ برطانیہ سے علیحدگی کے لیے دوبارہ ریفرینڈم کروانے کے حوالے سے درکار قانون سازی جلد شروع کر دی جائے گی۔ شام کے شہر حلب سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں روسی جنگی جہازوں کی شدید گولہ باری رات بھر جاری رہی۔ روسی جہاز باغیوں کے زیر تسلط علاقوں پر حملے کرتے رہے ہیں۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک معروف ہوٹل کے باہر ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ اسلامی شدت پسند گروہ الشباب کے مسلح افراد ناسو حبلود ہوٹل میں داخل ہو گئے ہیں اور اندر سے شدید فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ تنزانیہ میں ملنے والے ہوائی جہاز کے ملبے کے ایک ٹکڑے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ ٹکڑا ملیشین ایئر لائن کی لاپتہ ہو جانے والی فلائٹ MH370 کا ہو سکتا ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا، سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان چلتے ہیں جہاں ایک اخبار ایکسپریس ٹریبیون میں خبر شائع ہوئی ہے کہ بعض اخبارات میں ایسے اشتہارات چھاپے گئے ہیں جن میں تحفظ ختم نبوت کے دائی ایک ادارے نے عوام سے چندہ دینے کی درخواست کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ احمدی برادری کو حاصل مذہبی آزادی کو محدود کرنے کی کوششوں میں کامیابی کے لیے ادارے کی مالی امداد کی جائے۔ پاکستان میں ایسے مواد کو قانون اور نفرت پر مبنی سمجھا جاتا ہے اور ملک میں شدت پسندی کے خلاف جاری حکومتی کارروائی یا نیشنل ایکشن پلان نامی منصوبے کے تحت ایسے اقدامات کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ میں نے اشتہار کی اشاعت کی مزید تفصیل نامہ نگار شہزاد ملک سے جاننی چاہیے۔
اگرچہ کہ یہ اشتہار بہت اس کا جو سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور اندر کے پیجز پہ یہ اشتہار لگایا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ احمدی جنہیں پاکستان میں ایک اقلیت قرار دیا گیا ہے انہوں نے جو اس اشتہار کے بقول کہ جو مسلمانوں کے خلاف جو انہوں نے مواد شائع کیا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں فنڈز درکار ہیں جو نہ صرف پاکستان میں استعمال ہوں گے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جو اگر کوئی مقدمات بھی چل رہے ہیں تو ان کی پیروی کے لیے بھی استعمال ہوں گے۔ اشتہار سے متعلق چھپے تو ضرور ہیں لیکن وہ شاید ان کا سائز اتنا چھوٹا تھا کہ حکومت کی نظر سے نہیں گزر سکے۔
تو شہزاد کسی ایک اخبار میں شائع ہوئے ہیں یہ اشتہارات یا بہت سارے اخبارات میں ہوئے ہیں؟
یہ جو اشتہار شائع ہوا ہے جن اخبارات میں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ میں نے بھی ابھی 5-6 اخبارات دیکھے ہیں کل کے، یہ 24 جون کا شائع ہوا یہ اشتہار اور اس میں بھی جو مجھے جو پاکستان کے جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں ان میں یہ اشتہار کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اشتہار کچھ مخصوص اخبارات میں شائع کیا گیا ہے۔
تو شہزاد کسی برادری کے بارے میں اس طرح کے الفاظ جو اس اشتہار میں استعمال کیے گئے ہیں استعمال کرنا پاکستان میں نفرت آمیز مواد سے متعلقہ قانون کے تحت تو ایک جرم سمجھا جاتا ہے شاید؟
جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ نیشنل ایکشن پلان جو شدت پسندی کے خلاف موجودہ حکومت نے بنایا تھا اس کی واضح طور پر ایک شک ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی اشتہار وغیرہ شائع ہوگا یا کوئی لٹریچر شائع ہوگا یا کوئی کتابچہ شائع ہوگا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لیکن اشتہار کے بعد جب متعلقہ حکام سے یعنی وزارت داخلہ سے اس بارے میں پتہ کیا گیا تو پہلے تو وہ بالکل لا علم تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اشتہار بھی ایسا کوئی شائع ہوا ہے۔ تو جہاں پر ان کی نالج کا یا ان کے کم علمی کا یہ عالم ہو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اشتہار یہ اس بارے میں شائع ہوا ہے تو ایکشن لینا تو دور کی بات ہے۔ ابھی بھی پاکستان میں جو جمعۃ المبارک میں جو واعظ دیے جاتے ہیں اس میں لاؤڈ اسپیکر کو بند کیا جاتا ہے، صرف اذان کے لیے یا جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے نماز سے پہلے اس کے لیے اس کو لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اس بارے میں تو گورنمنٹ نے بڑی حد تک اس معاملے پر قابو پایا ہے لیکن جس طرح یہ کل جو اشتہار شائع ہوا ہے اس حوالے سے حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔
نامہ نگار شہزاد ملک سے جو تفصیل آپ نے سنی اس کے بعد میں نے پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ زورا یوسف سے پوچھا کہ پاکستان میں تو قانوناً ایسے اقدامات نفرت انگیزی پر مبنی جرم سمجھے جاتے ہیں، پھر ایسے اشتہارات کیسے شائع ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے یہ جو ادارہ ہے ختم نبوت یہ مسلسل احمدیوں کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے اور حالانکہ پاکستان کہ قانون میں بہت ساری ریسنٹلی ترمیم آئی ہے, نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی کسی کے خلاف کسی کو اکسانا یا انسٹیگیٹ کرنا وہ ایک جرم ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ حکومت اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے. اور ابھی کراچی میں کچھ دنوں میں دو احمدیوں کو جان گئی ہے, اور پہلے اس جو سلسلہ تھا یہ پنجاب میں زیادہ تھا, مگر اب پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی احمدیوں پر اٹیک بڑھ رہا ہے. اور اس طرح کے اشتہارات کو بہت ہی مطلب جو پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے اس کو بھی اس پہ توجہ دینا چاہیے, مگر سب سے بڑھ کر حکومت کو, کیونکہ ہیٹ اسپیچ پہ جو پابندی لگایا ہے اس کے تحت اس پہ نوٹس لینا چاہیے.
جی آپ پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کی بات کر رہی ہیں, تو حکومت تو آپ کے خیال کے مطابق ایک خوف کا شکار نظر آ رہی ہے, اور دکھائی بھی یہی دیتا ہے کہ حکومت مذہبی عناصر سے خوفزدہ رہتی ہے, تو کیا سول سوسائٹی یا خود پریس کے معاملات جو ہیں یا خود جو نیوز پیپر سوسائٹیز ہیں یا اخبارات اپنے طور پر ان سب چیزوں کو روک سکتے ہیں؟
دیکھیں, جہاں تک سول سوسائٹی کا تعلق ہے تو ہمارے جیسے ادارے جو ہیں یا ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کو مسلسل آواز اٹھاتی ہے, اور ہمارے کنسلٹیشن بھی رہی ہیں احمدی کمیونٹی کے ساتھ, اور وہ ہر تقریباً کچھ مہینوں میں بھیجتے ہیں رپورٹ, جس سے انہوں نے بڑے تھرلی میڈیا مانیٹرنگ کر کے ثابت کیا ہے کہ ان کے خلاف کتنے بیانات اور رپورٹ شائع ہو رہے ہیں میڈیا میں. اور اگر آپ میڈیا کی صورتحال دیکھیں تو اس میں بھی آپ ایک فرق دیکھیں گے کہ انگریزی اخبار جو ہیں ان میں اس قسم کے بیانات یا آرٹیکل نہیں آتے ہیں, مگر کوئی بھی اردو اخبار ایسا نہیں ہے کہ جس میں احمدیوں کے خلاف کانٹینٹ نہ ہو. اس میں بڑے سے بڑے اخبار, سب سے بڑے سیچوریٹڈ بھی ہیں, اور چھوٹے ریجنل اخبار بھی.
پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ زورا یوسف. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح شدت پسندوں نے آج بھارت کے نیم فوجی ادارے کے قافلے پر حملہ کیا, جس میں 8 اہلکار ہلاک ہوئے. جوابی کاروائی میں 2 حملہ آور مارے گئے. یہ حملہ جنوبی کشمیر کے پانپور علاقے میں سری نگر جموں شاہراہ پر ہوا, جس کے بعد مقامی لوگوں نے فوج مخالف مظاہرہ کیا. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ آج شام سری نگر سے جنوب کی جانب 15 کلومیٹر دور پامپورا کے فرستبل علاقے میں ہوا. پولیس کے مطابق جب نیم فوجی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی ایک کانوائے جنوبی کشمیر سے سری نگر کی طرف آ رہی تھی تو ایک کار سے 2 مسلح حملہ آوروں نے کانوائے میں شامل ایک بس پر فائرنگ کی. بس میں سی آر پی ایف کے افسر اور جوان سوار تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ حملے میں 8 فورسز اہلکار ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے, جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے. سی آر پی ایف کے انسپکٹر جنرل نیرین پربھات نے بتایا کہ یہ خود کش حملہ تھا اور دونوں حملہ آور پاکستانی شہری ہیں.
Came into the middle of the road, fired at the vehicle. Courtesy of the firing, the bus came to a halt because both the tires in the front blew up. As they were trying to rush into the bus, at that point of time, the ROP, which had heard the sound of the firing,
مسٹر پربھات کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے فائرنگ کے بعد بس میں داخل ہونے کی کوشش کی, جس کے دوران شاہراہ پر تعینات دیگر فورسز اہلکاروں نے فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیا. اس دوران لشکر طیبہ کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ غزنوی نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں اعتراف کیا کہ تنظیم کے 2 فدائی حملہ آور اس حملے میں مارے گئے. ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں 13 سی آر پی ایف اہلکاروں کو ہلاک کیا گیا. انہوں نے کشمیر کی آزادی تک مسلح جدوجہد جاری رکھنے کا عہد دہرایا. یہ حملہ عین اس وقت ہوا جب جنوبی کشمیر کے ہی اننت ناگ اسمبلی حلقے کے لیے گزشتہ روز ہوئے ضمنی انتخابات میں وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو کامیاب قرار دیا گیا ہے. انتخابات سے قبل بھی جنوبی کشمیر میں کئی مسلح حملے ہوئے. وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے فورسز اہلکاروں کی ہلاکت پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ قوتیں کشمیر میں امن کو درہم برہم کرنا چاہتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ تشدد سے آج تک کسی بھی مسئلے کا حل برآمد نہیں ہوا, بلکہ اس سے لوگوں کے مصائب میں اضافہ ہی ہوا ہے. इस हमले के बाद वादी में सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ने दिल्ली में वजीर दाखला राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया और कल पामपोरा का दौरा करने का ऐलान किया। इस वाकये के बाद पामपोरा में मकामी लोगों ने फौज और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए, जिसके दौरान पुलिस ने मुजाहरीन को आंसू गैस और लाठीचार्ज के जरिए मुंतशिर किया। इलाके में अब भी तनाव है, तहम श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक को बहाल किया गया है। वाजह रहे जनूबी कश्मीर में गुज़िश्ता चंद साल के दौरान पे दर पे हमले हो रहे हैं और आला तालीम याफ्ता नौजवानों की बड़ी तादाद मुसलह ग्रुपों में शामिल हो गई है। पुलिस और फौज का कहना है कि फिलवक्त वादी में 150 मुसलह शिद्दत पसंद सरगर्म हैं, जिनमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
पाकिस्तान चलते हैं, जहां सूबे बलूचिस्तान के जिला केच से 3 अफराद की तशद्दुदज़दा लाशें मिली हैं। हुकाम के मुताबिक 3 अफराद की शिनाख्त कर ली गई है और तीनों को चंद माह कबल अगवा किया गया था। हुकाम कहते हैं कि नामालूम अफराद ने इन लोगों को हलाक करके लाशें यहां फेंक दी। क्वेटे से मोहम्मद काजिम।
केच में इंतजामिया ज़रा ने बताया कि इन अफराद की लाशें कपकपार किरास के इलाके से बरामद की गई। इंतजामिया ज़रा के मुताबिक इस इलाके में उन्हें नामालूम अफराद की लाशों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। जब लेवीज फोर्स के अहलकार इस इलाके में पहुंचे तो उन्हें वहां से 3 अफराद की लाशें मिली, जिनको गोली मारकर हलाक किया गया था। तीनों अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया ज़रा के मुताबिक मारे जाने वाले 3 अफराद की शिनाख्त हुई है, जिनका ताल्लुक जिला केच इलाके दश्त से था। इन जरा ने बताया कि 3 अफराद को चंद माह कबल नामालूम मुसलह अफराद ने अगवा किया था। ईरान से मुतसिल बलूचिस्तान के जिला केच का शुमार उन इलाकों में होता है जो शोरश से ज्यादा मुतासर हैं। हालात की खराबी के बाद से कमी बेशी के साथ इस जिला से भी तशद्दुदज़दा लाशों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। ताम कपकपार के रास्ते जिन 3 अफराद की लाशें बरामद की गयी है, उनके बारे में ऐसी इत्तला है कि उनका ताल्लुक माजी में एक अस्करियत पसंद तंजीम से रहा था। उन्होंने चंद माह कबल अस्करियत पसंदी तर्क करके सरकारी हुकाम के सामने हथियार डाले थे। इन 3 अफराद को अलग करने की जिम्मेदारी कल अजम अस्करियत पसंद तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की है। तंजीम के तर्जमान की जानिब से मुकामी मीडिया को जारी किए जाने वाले एक बयान के मुताबिक इन अफराद का ताल्लुक माजी में BLF से रहा था। तर्जमान ने दावा किया कि 3 अफराद ने 6 माह कबल हथियार डाले थे और मुबैना तौर पर बलोच कौमी जद्दोजहद के खिलाफ काम करने की आमी भरी थी। ताम इंतजामिया ज़रा ने माजी में अफराद की किसी अस्करियत पसंद तंजीम से ताल्लुक और हथियार डालने के इकदाम की तस्दीक नहीं की। इससे कबल क्वेटा और आवारान के अजला में भी ऐसे अफराद पर हमले होते रहे हैं जिन्होंने अस्करियत पसंदी तर्क करके हथियार डाले थे। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
वक्त हुआ है शकील अख्तर के रेडियो कॉलम दूसरा पहलू का।
برطانیہ میں یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کے سوال پر رائے شماری کے بعد دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے اعلان کیا ہے کہ وہ دلی کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کے سوال پر جلد ہی قومی دارالحکومت میں برطانوی طرز پر رائے شماری کرائیں گے۔ ان کے اس اعلان سے سوشل میڈیا اور ان کے سیاسی مخالفین کی صفوں میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ دلی اگرچہ ایک ریاست ہے لیکن شہری ترقی اور پولیس اور امن و قانون کے نفاذ جیسے بنیادی ادارے وفاقی حکومت کے ہاتھ میں ہیں۔ کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی جماعتوں نے انتخابات میں دلی کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن عام آدمی پارٹی کی جیت کے بعد وہ اپنے وعدے سے مکر گئیں۔ دلی کو مکمل ریاست کا درجہ نہ ہونے کے سبب وزیراعلی اروند کیجریوال کی حکومت کو اپنے تمام فیصلوں کے نفاذ اور عمل میں وفاقی حکومت کی جانب سے شدید رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ جمعے کو ہی مودی حکومت نے دلی اسمبلی کے منظور شدہ 14 اہم بلوں کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ انہیں اسمبلی میں منظور کرنے سے پہلے وفاقی حکومت سے ان کی منظوری نہیں لی گئی تھی۔ رائے شماری کرانے کے کیجریوال کے اعلان سے سوشل میڈیا میں کیجریوال کے خلاف بیانات کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ انہیں نراجیت پسند، پاکستان کا ایجنٹ، ناسمجھ وغیرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کئی مبصرین نے دلی میں رائے شماری کرانے کے تصور کو قومی سلامتی اور ملک کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ بتایا ہے۔ اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ مودی حکومت ان سے خوفزدہ ہے اور انہیں ہر قیمت پر ناکام کرنا چاہتی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس اب سمٹتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ بی جے پی لے چکی ہے۔ ملک میں کوئی جماعت اس حالت میں نہیں ہے جو مودی حکومت کو چیلنج کر سکے۔ صرف عام آدمی پارٹی یعنی آپ پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو گزشتہ 2 برس سے بی جے پی کے لیے ایک بڑی سیاسی مشکل بنی ہوئی ہے۔ دلی میں حکومت قائم کرنے کے بعد آپ اب قومی سطح پر اپنا دائرہ بڑھانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ بی جے پی نے سوشل میڈیا، ہمنوا ٹی وی چینلوں، مبصرین اور اشتہارات کے ذریعے کیجریوال اور ان کی جماعت کو پوری طرح بے اعتبار، نااہل اور نراجیت پسند ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی لگا رکھی ہے۔ آئندہ چند مہینوں میں ملک کی 2 اہم ریاستوں اتر پردیش اور پنجاب میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ پنجاب میں بی جے پی اکالی دل کے ساتھ اقتدار میں ہے۔ 10 برس کے اقتدار کے بعد یہ حکومت فی الوقت عوام میں کافی نامقبول ہے۔ دلی کے بعد پنجاب دوسری ریاست ہے جہاں عام آدمی پارٹی اقتدار میں آنے کی امید کر رہی ہے۔ آپ نے ریاست میں گھر گھر جا کر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے گوا اور گجرات کے صوبائی انتخابات میں بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر آپ پارٹی پنجاب میں اقتدار میں آ گئی تو یہ بھارت کی سیاسی تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے لیے اتر پردیش کا انتخاب جیتنا مستقبل کی سیاست کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ ریاست کی سیاست کس کروٹ بیٹھے گی یہ اس مرحلے پر اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن بی جے پی کے لیے یو پی میں جیتنے سے کہیں زیادہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی شکست زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ اگر آپ پارٹی پنجاب میں فتحیاب ہو گئی تو مسلسل زوال پذیر کانگریس کی ناموجودگی میں بی جے پی کے ایک متبادل کے طور پر قومی سطح پر ابھر سکتی ہے، اور یہ تصور بی جے پی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے۔ اروند کیجریوال نے دلی کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کے بارے میں رائے شماری کرنے کا ہی اعلان نہیں کیا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم مودی کی خارجہ پالیسی پر بھی چوٹ ماری ہے۔ انہوں نے تمام کوششوں کے باوجود بھارت کو نیوکلیئر سپلائی گروپ کی رکنیت نہ دلا پانے پر کہا کہ وزیراعظم مودی اس بات کی وضاحت کریں کہ وہ اپنے غیر ملکی دوروں میں کیا کر رہے تھے۔ بی جے پی اور کیجریوال کے درمیان یہ لڑائی اب ریاست کی نہیں مستقبل کی سیاست کی جنگ ہے، اور اس کا فیصلہ پنجاب اور اتر پردیش میں ہوگا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پولیس نے غیر قانونی طور پر مقیم 96 افغان پناہ گزینوں سمیت 800 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ کاروائی 6 دن میں کی گئی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔
بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی زبول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فراس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
آدمی عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
یہ درخواست آئے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب سنتے ہیں بھارتی فلمی صنعت سے جڑی خبروں پر مبنی ہفتے وار سلسلہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ، جو آپ کے لیے ترتیب دیتی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی
مکہ سنگھ کہتے ہیں کہ وہ سلمان کے بہت بڑے فین ہیں، اور جب تک بھائی شادی نہیں کریں گے وہ بھی گھوڑی نہیں چڑھیں گے۔ شادی کے معاملے میں سلمان کے ریکارڈ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مکہ فاجی نے بھی سنیاس لینے کی ٹھان لی ہے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ ویسے خان صاحب بلند تلاش کریں نہ کریں، کانٹروورسیز ہمیشہ ان کی تلاش میں رہتی ہیں۔ اب فلم سلطان کی شوٹنگ کی سختیوں کو ریپ سے کمپیئر کرنے پر ان کے حالیہ کمنٹس نے انہیں ایک بار پھر برا پھنسایا۔ تو ارباز کیا کہیں گے بھائی جان کے بارے میں؟
کانٹروورسی ہو گئی ہے تو اس کا ایک بنتا ہے کہ ایک جواب دینا بنتا ہے، کیونکہ یہ پیپل لک اپ ٹو ہم، ہی ہیز گاٹ lot of following and he's like a youth icon and whatever, so if he's made a statement that does not look very appropriate ya kaan ko acha nahi laga hai to shayad I think in time he will give a statement.
They think I'm a bad guy. They are right. I am a bad guy. Thoda sa ziddi hu, thoda sa awara, thoda sa pagal, thoda sa nakara.
Chal mod de usko punjara.
क्या सुल्तान माफी मांगेंगे?
आई एम श्योर सलमान मस्ट हैव रियलाइज्ड कि जो कंपैरिजन जो उन्होंने किया है वाज नॉट मे बी अप्रोप्रिएट. मेरा ओपिनियन, मैं बोलूं हाँ उनको अपोलोजाइज करना चाहिए या मुझे मैं बोलूं कि नहीं करना चाहिए, आई डोंट थिंक इट इज फेयर. आई थिंक इट इज हिज इश्यू. आपको अगर मौका मिले उनसे पूछने का तो आप पूछिए उनसे.
इस बारे में सलमान पर चाहे कितनी सियासत हुई हो लेकिन इंडस्ट्री भाईजान के शाना बशाना खड़ी रही. सुभाष कही कहते हैं कि सलमान की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया.
He just said one thing, that this is a human agony he went through. So he was talking a metaphor. What he said is, just he's a child. And I know one thing, Salman respects women like anything.
लो लग गई लोन ऑर्डर की.
क्यों ले रहा है पंगा?
सलमान के फैन जो उनकी जिंदगी में गॉडफादर बनकर आए थे. आज हम बात कर रहे हैं अर्जुन कपूर की जो प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साहबजादे और अनिल कपूर के भतीजे हैं. अर्जुन कपूर ने अपने फिल्मी करियर का आगाज बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर 2003 में फिल्म कल होना हो से किया. 2005 में नो एंट्री और 2009 में वांटेड फिल्म में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे लेकिन बतौर एक्टर उन्होंने 2012 में फिल्म इश्कजादे से डेब्यू किया. अर्जुन, डायरेक्शन से एक्टिंग ये कैसे हुआ?
इसकी शुरुआत हुई एक्चुअली मैं 140 किलो का था, पतला हो गया. उसके बाद मैंने फोटो शूट किया एक, जो फेसबुक पे मैंने दो तीन फोटोज लगाई थी अपने डीपी प्रोफाइल पिक्चर बना के, तो वहाँ पे शानू शर्मा जो यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर है जिन्होंने रणवीर को भी खोजा था और ऑडिशन किया था, उन्होंने मेरी फोटोज देखी, उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया. जब मुझसे मिली उन्हें एहसास हुआ कि मैं बोनी कपूर का बेटा हूँ. फिर भी उन्होंने ये मुझसे पूछा कि क्या तुम ऑडिशन करना चाहोगे, तो मैंने कहा बिल्कुल, यशराज के लिए कौन नहीं करना चाहेगा. अब वो सौभाग्य कहिए, डेस्टिनी कहिए, जो कहना कहिए, लेकिन मेरा पहला ऑडिशन ही मेरा सबसे अच्छा ऑडिशन निकला और मुझे पिक्चर मिल गई.
दरअसल 12वीं जमात में फेल होने के बाद अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ दी, घर पर रहने लगे और मोटापे का शिकार हुए और एक मरहले पर उनका वजन तकरीबन 140 किलो हो गया था. अर्जुन का कहना है कि सलमान खान ने उन्हें वजन कम करके हीरो बनने का हौसला दिया.
पहले मैं बहुत मोटा था, बहुत परेशान था, फिर मेरी जिंदगी में आया सलमान खान, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरा नजरिया बदल दिया, मेरा सोच विचार का सब कुछ बदल दिया. क्या लगता है आपको, हम सब ही है ना, मैं कोई एक्सेप्शन तो हूँ नहीं. आज मैं इस मकाम पे हूँ उनकी वजह से हूँ. उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की थी इतने साल पहले और आज आई एम एबल टू वर्क एज एन एक्टर थैंक्स टू हिम. सब सलमान भाई के फैन हैं.
इकलौता मेरा दिल था, भोला भाला सिंपल था, तुझसे मैं टकराया, सर फिरा, टूट गया, मुझे प्यार लगा जो तुझे लगा भाई चारा, अरमान तो जागे मगर सो गया, लो चाहे उल्फत हो गया.
लेकिन बोनी कपूर के बेटे होने का कुछ तो फायदा हुआ होगा।
बट डेफिनेटली उनके वजह से मुझे रिस्पेक्ट बहुत मिलती है इंडस्ट्री में। किसी से भी मिलने जाता था पहले, अब भी जाता हूँ, तब भी आई एम स्टिल माय फादर्स सन, तो रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। लेकिन इवेंचुअली तो आप अपने टैलेंट पे माने जाओगे, दरवाजा वो खोल देंगे, काम तो अंदर जाके आपको करना है, तो मेहनत करनी जरूरी है जो सब करते हैं। आपका सरनेम आपको रिस्पेक्ट दिला सकता है, आपको एक मीटिंग दिला सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं दिला सकता। इवेंचुअली तो आपको कैमरे के सामने जो करना है उसी से आपकी सफलता प्राप्त हो सकती है।
इश्कज़ादे किसी हद तक कामयाब रही। 2013 में फिल्म औरंगजेब ने भी अच्छा बिजनेस किया। 2014 में फिल्म गुंडे ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं, अर्जुन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म टू स्टेट भी कमर्शियली सक्सेसफुल रही। तो अर्जुन, आज आप अपने आप को किस मुकाम पर देखते हैं?
देखिए, मैं ये मानना चाहूंगा कि मैं लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं अब सब लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, मैं अच्छा काम करना चाहता हूं। ये जो 1, 2, 3, 4, 17, 18, 36, 79 ये सब मीडिया बनाती है बिकॉज दे नीड टू कंपेयर अस। कोई गलत नहीं है, पर वो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए आपको रेफरेंस नंबर्स चाहिए। वी आर कमोडिटीज बट वी आर एक्चुअली ह्यूमन बींग्स। ये कोई घोड़े तो नहीं है ना कि रेस में लगे रहे, वो फ्राइडे टू फ्राइडे बदलती रहेगी।
उनकी फिल्म फाइंडिंग फैनी और सोनाक्षी सिन्हा के साथ फिल्म तेवर ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन करीना कपूर के साथ फिल्म का एंड की में उनके मुख्तलिफ किरदार की खासी तारीफ हुई। फिल्मी सफर तो अभी जारी है और वो बिजी हैं हाफ गर्लफ्रेंड के साथ। मेरा मतलब है अपनी नई फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग में मसरूफ हैं। तो आइए चलते चलते नजर डालते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म पर, जो है रमन राघव।
अपन तो क्या ना साहब, पैदा ही निशाचर हुआ है। उनका बाप अपन को लोमड़ी बोलता था, रात में मेरा आँख चमकने लगते है। अपन क्या है ना, सिर्फ काले पे चलता है।
वो पता नहीं सामने वो इधर से आ गया।
फिल्म में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी यहाँ मौजूद हैं। अर्णब, कैसी रही फिल्म?
इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर जहाँ पे एक रमन्ना एक सीरियल किलर है। तो रमन्ना बने हैं नवाजुद्दीन, जो कि एक के बाद एक मर्डर करते रहते हैं। हॉल से निकलने के बाद ये सोचते रहेंगे कि अरे ये ऐसा इंसान क्यों है। कोई ना कोई एक बैक स्टोरी होती है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये ऐसा बना, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये बात डायरेक्टर ने नहीं समझाए।
अब देखते हैं कि लोगों को फिल्म कैसी लगी।
मैं सुबह सुबह आया हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, यही सोच के कि अनुराग कश्यप की फिल्म आई है। बट मैं डिसअपॉइंट हूँ स्टोरी से, स्टोरी स्क्रीन प्ले से, प्लॉटिंग में मजा नहीं आया।
मूवी ठीक थी बट आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी हैपनिंग, बट आई लव्ड नवाजुद्दीन एक्टिंग।
मूवी ठीक थी, इतना कुछ खास नहीं था। सोच के लोग आएंगे कि मूवी अनुराग कश्यप की मूवी है, जो गैंगस्टर वासेपुर का जो फ्लेवर वो मिलेगा, ऐसा कुछ था ही नहीं।
लोगों को समझने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिल्म बहुत एक दूसरा चेहरा दिखाया हुआ है दुष्टता का।
सारे धागे तोड़ दे, पीने के पानी में जहर की नाली छोड़ दे।
तो ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप, कैसे लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बॉलीवुड राउंडअप आप नुसरत जहां के साथ सुन रहे थे। इजाजत तो आपसे लेनी है, लेकिन चलते चलते एक नज़र डालते हैं बीबीसी उर्दू .com पर। शह सुर्खी है, बरतानिया जल्दी करे, जो इत्तेहाद से निकल गया वो निकल गया। और जो खबर इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल है वो है बरतानिया लाखों अफराद का दोबारा रेफरेंडम करवाने का मुतालबा। اور اسی کے ساتھ آج سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن, یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے اسٹیوارڈ ویلی, جبکہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. اب آپ جعفر ازمی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے شمائلہ جعفری سے.
یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈ یونکر نے کہا ہے کہ اب برطانیہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نگلا سٹرجن نے کہا ہے کہ برطانیہ سے علیحدگی کے لیے دوبارہ ریفرینڈم کرانے کے حوالے سے درکار قانون سازی جلد شروع کر دی جائے گی. شام کے شہر حلب سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں روسی جنگی جہازوں کی شدید گولہ باری رات بھر جاری رہی. صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں ایک معروف ہوٹل کے باہر ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے. بھارت کی ریاست آسام میں پولیس نے ملک کے 67 آئل فیلڈز کی مجوزہ نیلامی کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں پر لاٹھی چارج کیا ہے. امریکی حکام کے مطابق ریاست ویسٹ ورجینیا میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں.